सदा रंग हफ्तावार अदबी प्रोग्राम पेश कर रहे हैं असद नजीर।
हफ्तरोजा अदबी मुजल्ले सदा रंग के साथ असद नजीर हाजिर है और सामईन की खिदमत में सलाम अर्ज करता है। हमारे शुमारे की सौती झलकियां रूबरू उर्दू के मारूफ और बुजुर्ग अफसाना निगार जनाब मसूद मुफ्ती के साथ हमारा मुकालमा,
और फिर वो रुमानियत का चर्चा ज्यादा हो गया। तो यूं कहिए कि रुमानियत से मैं मुतनफर था और जिंदगी अदब बराए जिंदगी की तरफ मायल था, लेकिन उसमें तरक्की पसंदी जो थी, तरक्की पसंद तहरीक, वो भी मुझे इसलिए अपील नहीं करती थी कि वो नाराबाजी की तरफ आ गए थे। अदब बराए जिंदगी तो ठीक है, लेकिन अदब बराए मैनिफेस्टो जो है उसमें फिर नाराबाजी आ जाती है और फिर आदमी का दामन फिर सुकड़ने लगता है। अदब बराए जिंदगी जो है ये बड़ा वसी होता है, इसकी कोई कोई हदूद नहीं होती, जिंदगी के हर पहलू पे आप लिख सकते हैं।
कलाम शायर बज़ुबान शायर में मोहतरमा ज़किया गज़ल का कलाम इन्हीं की आवाज में।
ये सर्द रात ये जुगनू ये तेरी याद की लौ, ये सर्द रात ये जुगनू ये तेरी याद की लौ, इन्हीं उजालों की ख्वाहिश में दिन गुजारा है, इन्हीं उजालों की ख्वाहिश में दिन गुजारा है। अजीब वहशते नायाब महवरे जहाँ है, अजीब वहशते नायाब महवरे जहाँ है, या मैं हूँ रक्स में या ये जहान सारा है, या मैं हूँ रक्स में या ये जहान सारा है।
तफीम गालिब दीवान गालिब की गजल नंबर 170 की अंग्रेजी और उर्दू में तशरी डॉक्टर सरफराज खान न्याजी करेंगे।
गालिब की ये 13 अशार पे मुश्तमिल गजल उन गज़लों में शुमार की जाती है जिसमें बहुत मुश्किलात हैं, और गालिब का वो अंदाज़ शायरी जो 1826 में उन्होंने अपनाया था उसका ये कि नादर नमूना है। तो आइए देखिए कैसे गालिब इस अपने मुश्किल ख्यालात का बयान करते हैं। कहते हैं, जुल्मत कदे में मेरे शबे गम का जोश है, एक शम्मा है दलील सहर सो खामोश है।
और आखिर में बानो कुसिया का एक मारूफ अफसाना प्रेम बेल बूटी खालिद हमीद सुनाएंगे।
अब मैं तुम्हें तितलियां पकड़कर गिलासों के नीचे बंद नहीं करने दूंगी, तुम अपने आप को मुझको अब्बा को और असियत नहीं दोगे। मैं बहुत शर्मिंदा हूं, मैंने रात वो नज्म पढ़ी थी। कौन सी नज्म? जो तुमने लिखकर रद्दी की टोकरी में फेंक दी। नज्म थी, मैं गली का आखिरी सिरा हूं, रस्सी की आखिरी गांठ। मैं तुम्हें इजाजत नहीं दूंगी कि तुम महज़ब तरीके से मेरे गिर्द चक्कर लगाते रहो।
ये थी हमारे शुमारे की सौती झलकियां।
वॉइस ऑफ अमेरिका से उर्दू में तवील दौरानिये की नशरियात मीडियम वेव 972 किलोहर्ट्ज़ पर आप रोजाना सुन सकते हैं, जिसमें पाकिस्तान, जनूबी एशिया और पूरी दुनिया की ताज़ा तरीन खबरें, हालात हाजरा और आम दिलचस्पी के फीचर, तवील दौरानिये के मुजाकरे, अहम खबरों के तज्जियाती जायजे और मैगजीन प्रोग्राम शामिल हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका की उर्दू सर्विस पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक रोजाना शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक जारी रहती है। हमारे इन प्रोग्रामों में खबरों के अलावा सेहत, खवातीन और नौजवानों के मसाइल, तालीम, अमरीकी जिंदगी और आम दिलचस्पी के लातादाद मौजूद पर फीचर्स और इंटरव्यूज शामिल होते हैं। मुबस्सरीन और तज्जियाकारों के साथ साथ आप भी इसमें शिरकत कर सकते हैं। पाकिस्तान से मुफ्त टेलीफोन इस नंबर पर किया जा सकता है 0800-777-89। नंबर एक बार फिर नोट कर लीजिए 0800-777-89।
प्रोग्राम का आगाज हज़्ब मामूल एक तफसीली मुकालमे से करते हैं। आज हमारे रूबरू हैं मुमताज अफसाना निगार जनाब मसूद मुफ्ती। मुफ्ती साहब की अफसाना निगारी کئی عشروں پر محیط ہے۔ متعارف اس دور میں ہوئے جب افسانے کی دنیا میں بہت سے نامور کہانی کار موجود تھے۔ بڑے قداور افسانے گاروں کے درمیان اپنے لیے جگہ بنانا یقیناً ان کی ثابت قدمی کا عکاس تھا، اور اب تک اسی ثابت قدمی سے یہ قلم سنبھالے ہوئے ہیں۔ کہانی میں کسی نئے تجربے، انوکھے پن یا بات کو گھما پھرا کر علامتی بنانے کی کوشش نہیں کی۔ بس ایک بات ضرور پیش نظر رکھی کہ اگر اصلاح معاشرہ کی کوئی صورت نکل آئے تو بہتر ہوگا۔ سبھی کچھ لکھا مگر بقول ان کے اصل میدان افسانہ نگاری ہے۔ مسعود مفتی صاحب سے جب بات ہوئی تو ہم نے ان سے یہی پوچھا کہ انہوں نے کب اور کیسے کہانی لکھنا شروع کی۔
دراصل یہ ہنر اختیار کرنا کوئی اختیاری کام نہیں ہوتا۔ بات سیدھی سی ہے کہ بچپن میں چونکہ میں یہ چیزیں پڑھتا رہتا تھا، اور اس کے بعد جب ذرا شعور پختہ ہوا تو اپنے معاشرے کو دیکھا جس میں منافقت زیادہ تھی اور ایکسپلائٹیشن بہت زیادہ تھا، استحصالی معاشرہ تھا ہمارا، مذہب کے میں بھی، سیاست میں بھی، عام زندگی میں بھی ویسٹرن انٹرسٹ جو تھے ان کا دخل بہت زیادہ تھا، عام آدمی جو تھا وہ ہمیشہ ایکسپلائٹ ہوتا رہتا تھا۔ تو جو ذہن میں سوال آتے تھے ان سوالوں کا جواب ڈھونڈنے کا جو پریشر تھا اس نے مجھے لکھنے لکھانے کی طرف مائل کیا۔ تو یوں سمجھیے کہ بیسیکلی جو سوچیں تنگ کرتی تھی ان سوچوں سے جان چھڑانے کے لیے یا ان سوچوں کو پیش کرنے کے لیے، وجہ یہ ہے جی کہ آج کل کا تو ماحول کافی بدل گیا ہے، لیکن ہمارے ماحول میں، اس زمانے کے ماحول میں، میں عرض کرتا ہوں پاکستان بننے سے فوراً پہلے اور پاکستان بننے کے فوراً بعد، جو ہماری کلچرل ویلیوز تھی اس میں کھل کے بات اس طریقے سے کرنا کہ اسٹیٹس کو کوئی چیلنج کیا جائے، چاہے وہ گھر کا اسٹیٹس کو ہو، چاہے معاشرے کا اسٹیٹس کو ہو، چاہے مذہب کا اسٹیٹس کو ہو، وہ برا سمجھا جاتا تھا۔ اور وہ زمانہ جو تھا اس میں خاص طور پہ گاؤں کے علاقے میں یہ جوائنٹ فیملی سسٹم تھا، اور جوائنٹ فیملی سسٹم میں عام طور پہ ایک آدھ بزرگ ہی ساری گھرانے کو آگے چلاتا ہے، اور اس کے احکامات جو ہوتے ہیں وہ سب کے اوپر ایسا اثر رکھتے ہیں کہ اس میں سے نکلنا مشکل ہوتا ہے۔ یہ ایک عجیب قسم کا ماحول تھا جس میں میں پروان چڑھ رہا تھا۔ اس میں میں پہلے سائنس اسٹوڈنٹ تھا، لیکن پھر انہی چیزوں کی وجہ سے میں ایم اے انگریزی کرنے لگا۔ ایم اے انگریزی کے دوران پھر جب آدمی باہر کا ادب بھی پڑھتا ہے اور وہاں کے لوگوں کے رویے دیکھتا ہے تو وہ یہ پھر سوچیں زیادہ تنگ کرتی، تو ان سوچوں کے لیے میں نے لکھنا شروع کیا۔
تو یہ پہلی کہانی پھر کب لکھی؟
دیکھیے جو 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 مزاحیہ چیزیں تھیں نا جی، وہ تو میں زمانہ طالب علمی میں لکھا کرتا تھا، اور اس کے بعد وہ رسالوں میں شائع ہوتی رہی۔ تو وہ شروع میں تو یوں کہیے کہ طالب علمی کے زمانے میں میں زیادہ تر یہی لکھتا رہا، مزاحیہ چیزیں، جو میرا بعد میں سرے رہا ہے کہ عنوان سے ایک پہلا مزاحیہ مجموعہ بھی شائع ہوا۔ لیکن اس کے ساتھ جیسے میں نے عرض کیا کہ ایم اے کے دوران میں جب میری ایکسپوجر ہوا دوسرے ادب کی طرف، تو پھر میں نے دیکھا کہ جو 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 مزاح کا دامن ہے وہ اتنا وسیع نہیں ہے کہ ان چیزوں کے اوپر غور کیا جا سکے جو مجھے تنگ کر رہی تھی۔ پھر میں نے افسانے کا سہارا لیا، بلکہ میرے ذہن میں ہمیشہ یہ ہوتا تھا کہ اگر افسانے کو، کیونکہ وہ زمانہ جو تھا ترقی پسندی کا زمانہ نہیں جگہ، لیکن رومانیت جو تھی وہ افسانے پہ غالب تھی، اور میری سوچ یہ تھی کہ اگر افسانے کو ذہنی عیاشی کا ذریعہ نہ بنایا جائے تو اس سے بڑا کام لیا جا سکتا ہے۔ وہ کام میرے ذہن میں اصلاحی کام تھا اور کوئی نہیں تھا۔ تو بس اس نقطۂ نظر سے میں نے لکھنا شروع کیا۔ تو سب سے پہلا افسانہ جو میں نے لکھا وہ 1957 کے ادب لطیف میں شائع ہوا تھا، جس پہ مرزا دیب نے یہی نوٹ لکھا تھا کہ یہ بڑا ڈفرینٹ ٹائپ کا، ایک نئے آدمی کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو بس یوں سمجھیے کہ وہ افسانے کو اصلاحی مقاصد کے لیے استعمال کرنے کے لیے میں زیادہ تر افسانہ نکالی۔ اس کے بعد پھر 1965 کی جنگ آ گئی، تو پھر میں نے افسانے صرف اسی پس منظر میں لکھے، اور میری مجموعہ بن گیا رگے سنگ، جس پہ مجھے 6 ستمبر کا انعام بھی دیا گیا اس زمانے میں۔ اور اس کے بعد پھر 1971 آ گیا، اور میری تعیناتی ڈھاکہ میں ہو گئی۔ تو ڈھاکہ میں اس وقت صوبائی حکومت میں ایجوکیشن کا سیکٹری لگ گیا، تو وہ دیکھنے کا اتفاق ہوا چیزوں کو بڑا کلوزلی، وہ جو سول وار ہو رہی تھی اسے دیکھا۔ اس کے بعد جنگ آ گئی، جنگ میں ہم ہار گئے، پی او ڈبلیو بنے، میں 2 سال ہندوستان کی قید میں رہا، واپس آیا، تو پھر یہ ایک اور ڈائمینشن ابری کہ میں نے زیادہ تر مشرقی پاکستان کو یوں کہیے کہ جیسے جیسے ماحول بدلتا گیا میری تھیمز بدلتی گئیں, لیکن بنیادی مقصد وہی رہا کہ قلم کو لا کے لیے استعمال ہونے.
مفتی صاحب, ایک طرف تو جب آپ نے آغاز کیا تو جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ ترقی پسندی اور ترقی پسند ادیب بہت سے جو تھے وہ ایک زور تھا, ادب برائے مقصد, اور ایک طرف رومانویت تھی, تو کیا آپ نے ان دونوں مکاتیب سے الگ ہٹ کے راہ اپنائی یا کسی ایک سے زیادہ متاثر ہو گئے؟
نہیں, یوں کہیے میں عرض کروں نا جی, پاکستان بنتے ہی ترقی پسندی جو تھی وہ ہمارے یہاں تو بین ہو گئی نا جی, اور پھر وہ رومانیت کا چرچا زیادہ ہو گیا. تو یوں کہیے کہ رومانیت سے میں متنفر تھا اور زندگی ادب برائے زندگی کی طرف مائل تھا, لیکن اس میں ترقی پسندی جو تھی, ترقی پسند تحریک, وہ بھی مجھے اس لیے اپیل نہیں کرتی تھی کہ وہ نعرہ بازی کی طرف آ گئے تھے. ادب برائے زندگی تو ٹھیک ہے, لیکن ادب برائے مینیفیسٹو جو ہے اس میں پھر نعرہ بازی آ جاتی ہے اور پھر آدمی کا دامن پھر سکڑنے لگتا ہے. ادب برائے زندگی جو ہے یہ بڑا وسیع ہوتا ہے, اس کی کوئی حدود نہیں ہوتی, زندگی کے ہر پہلو پہ آپ لکھ سکتے ہیں. لیکن اگر جس طرح ہمارے یہاں ترقی پسند تحریک نے 1948 میں یہ ریزولوشن پاس کر دیا تھا کہ ہم ایسے ادیبوں کی چیزیں شائع ہی نہیں کریں گے جو ہمارے ترقی پسند مقاصد کو فلفل نہیں کرتے یا اس کو کنٹریبیوٹ نہیں کرتے, تو وہ پھر اپنے جس طرح رومانیت جو ہے وہ اپنا تنگ دامنی کی شکار ہوتی ہے, اسی طرح ترقی پسندی بھی تنگ دامنی کا شکار ہو جاتی ہے اگر وہ اپنے آپ کو کسی نقطۂ نظر تک محدود رکھے. زندگی میں تو اتنے نقطۂ نظر ہیں کہ اگر آپ زندگی کو ایک سمندر کی طرح گزارنا شروع کریں تو کہیں گرم روئے ہیں, کہیں سرد روئے ہیں, کہیں گہرائی ہے, کہیں کمی ہے, کہیں پودے ہیں, کہیں 50,000 قسم کی چیزیں. تو میں ادب برائے زندگی کا قائل ہوں جی, ادب برائے مینیفیسٹو کا قائل نہیں.
اچھا مفتی صاحب, جس زمانے میں آپ نے لکھنا شروع کیا, یہ وہ زمانہ ہے جب اردو فکشن جو ہے, افسانہ خاص طور سے, اپنی مطلب بہت ہی بھرپور ایک زمانہ تھا, بہت بڑے بڑے نام, یعنی آپ کرشن چند
پیریڈ تھا جی,
ہاں کرشن چند سے شروع کریں, بیدی, خواجہ احمد عباس, اس میں چغتائی, قطر, حیدر قاسمی صاحب, اشفاق صاحب, مطلب ایک طویل فہرست تھے.
تو اسی سے ہم نے لکھنا سیکھنا جی.
تو پھر اس میں آپ نے اپنی جگہ کیسے بنائی؟
یہ محسوس کرتے ہوئے کہ میری کوئی جگہ نہیں ہے, لیکن میرا مقصد ہے میں اس کو پرسو کرتا جاؤں, تو وہ خود بخود جگہ بنتی گئی. یہ الگ ہٹ کے میں اس طرح اس کو جسٹیفائی کر سکتا ہوں, جیسے میں نے آپ کو عرض کیا نا جی کہ جو کرنٹ سچویشن ہوتی تھی میں افسانے اس کے مطابق لکھتا. میں 1965 کی جنگ, پھر 1971 کی جنگ, مطلب یہ تھا کہ جس ایک آدمی اگر کھیت میں سے گزر رہا ہے اور پہلے گندم کا کھیت آ جاتا ہے, پھر اس کے بعد سبزیوں کا کھیت آ جاتا ہے, اور اس کے بعد اس کا گنے کا کھیت آ جاتا ہے, تو وہ جس قسم کے کھیت سے گزرے جب باہر نکلے تو اس کے ہاتھ میں اسی کی خوشے ہوں.
جی جی,
میں اس نقطۂ نظر سے لکھ رہا تھا. تو وہ یوں کہیے کہ وہ تھوڑا سا فرق ضرور ہو جاتا تھا ان لوگوں کی نسبت جو کسی تاریخ سے وابستہ ہو کے لکھ رہے تھے, یا کسی گروہ سے وابستہ ہو کے لکھ رہے تھے, یا کسی مینیفیسٹو سے وابستہ.
جناب مسعود مفتی کی گفتگو ابھی جاری ہے, یہ اعلان سن لیجئے اور اس کے بعد گفتگو کا بقیہ حصہ.
وائس آف امریکہ سے اردو میں طویل دورانیے کی نشریات میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر آپ روزانہ سن سکتے ہیں, جس میں پاکستان, جنوبی ایشیا اور پوری دنیا کی تازہ ترین خبریں, حالات حاضرہ اور عام دلچسپی کے فیچر, طویل دورانیے کے مذاکرے, اہم خبروں کے تجزیاتی جائزے اور میگزین پروگرام شامل ہیں. وائس آف امریکہ کی اردو سروس پاکستان کے وقت کے مطابق روزانہ شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک جاری رہتی ہے. ہمارے ان پروگراموں میں خبروں کے علاوہ صحت, خواتین اور نوجوانوں کے مسائل, تعلیم, امریکی زندگی اور عام دلچسپی کے لاتعداد موضوعات پر فیچرز اور انٹرویوز شامل ہوتے ہیں. مبصرین اور تجزیہ کاروں کے ساتھ ساتھ آپ بھی اس میں شرکت کر سکتے ہیں. پاکستان سے مفت ٹیلی فون اس نمبر پر کیا جا سکتا ہے, 0800-777-789. نمبر ایک بار پھر نوٹ کر لیجئے, 0800-777-789.
اس اعلان سے قبل بزرگ افسانہ نگار جناب مسعود مفتی صاحب کی گفتگو آپ سن رہے تھے. سلسلہ کلام جہاں سے ٹوٹا تھا وہیں سے جوڑتے ہیں. لیجئے سنیے مفتی صاحب ہمارے ایک اور سوال کے جواب میں کیا کہتے ہیں.
سب سے پہلی بات تو یہ تھی کہ روزی تو ہم اپنی اس سے کماتے تھے نا, اپنی سرکاری ملازمت سے.
جی جی.
ہمارے سرکاری ملازمت کے گورنمنٹ سرونٹس کانڈکٹ رولز ہوتے ہیں، اس لیے میں کریکٹ آفیسر ہونا جو تھا وہ اولین چیز تھی، لکھنا جو تھا وہ ثانوی چیز تھی. تو میں جس اپنے مطلب زیادہ تر میری فیلڈ جابز رہی ہیں ڈسٹرکٹس وغیرہ میں، تو جہاں میں پوسٹڈ ہوتا تھا وہاں میں اپنی ادبی سرگرمیاں بالکل نہیں رکھتا تھا، یعنی اپنے اوپر پابندی لگا لیتا تھا کہ یوں سمجھیے کہ صرف رسالوں میں جو قومی سطح پہ رسالے آتے ہوتے تھے میں لکھ کے ان میں بھیجوا دیا کرتا تھا، نہ کسی ادبی انجمن میں جاتا تھا نہ کسی مقامی ایکٹیویٹی میں حصہ لیتا تھا. اس قسم کی چیز تو نہیں آئی. لیکن آپ کے سوال کا دوسرا ایک پہلو ہے جو خاصا بھرپور تھا اور اس نے مجھے بڑا تنگ کیا، وہ یہ تھا کہ جیسے جیسے حالات بدلتے گئے میں حالات سے میری مراد ہے ہماری سیاسی زندگی، یعنی سیاسی تاریخ کی میں بات کروں، سیاسی تاریخ بدلتی گئی، اس کے اوپر بات کھل کے کرنے کا جو منظرنامہ بدلتا گیا. اول تو سرکار کچھ کہنے نہیں دیتی تھی، اور اگر کہتی تھی کوئی کہتا تھا تو اس کے اوپر 100 طریقے ڈیل کرنے کے تھے. تو وہ میں دراصل جیسے میں نے عرض کیا کہ جن حالات سے گزرا میری کوشش یہ ہوتی تھی کہ ان چیزوں کو باہر ریفلیکٹ کروں، جس سے سرکار مجھ سے اکثر ناراض رہتی تھی. مثلا سرکاری جو تھی نا جی فائلیں یا آرا جو تھی ان میں میں ناپسندیدہ ادیب تھا، اور عام طور پہ جو سرکاری وہ ہوتے تھے بڑی بڑی مجالس یا کانفرنسز وغیرہ، اس میں بہت کم مجھے انوائٹ کیا گیا ہے یا کیا جاتا تھا. تو میں اپنے کام سے کام رکھتا تھا، تو اس میں کئی دفعہ ایسا ہوا کہ میرے بعض افسانے تھے. مثلا ایک افسانہ 1965 کی جنگ کے فوراً بعد میں نے لکھا تھا دو خون، وہ افسانہ چھاپنے سے طفیل صاحب نے نقوش میں انکار کر دیا، امن الدین قاسمی صاحب نے فنون میں چھاپنے سے انکار کیا، اور آرک میں چھاپنے سے وزیر آغا نے انکار کیا، اور اردو ڈائجسٹ میں چھاپنے سے انہوں نے انکار کیا. تو مطلب یہ ہے کہ وہ تقریباً 2.5 سال نہیں چھپا تھا، لیکن بعد میں پھر ناصر زیادی نے اسے ادب لطیف میں چھاپ دیا. تو اس قسم کی چیزیں بعد میں جب 1971 کے بعد میں مشرقی پاکستان کے بارے میں لکھنا شروع کیا، تو جو نقطۂ نظر میں وہاں پیش کر رہا تھا وہ سرکاری نقطۂ نظر سے اتنا مختلف تھا کہ اس کی وجہ سے سرکار مجھ سے زیادہ ناراض رہتی تھی. لیکن چونکہ میں خالص ادبی زبان میں بات کرتا تھا اس لیے اس قسم کی گرفت نہیں ہو سکی جیسی احمد فراز کو ہوئی یا حبیب جالب وغیرہ.
اچھا مفتی صاحب، یہ جو آپ نے افسانے لکھے، کوئی ناول بھی لکھا، یعنی مزاحیہ ادب سے شروع کیا آپ نے، پھر افسانے پہ آ گئے، پھر کوئی طویل کہانیاں تو آپ کی یقیناً ہیں میں نے دیکھی، لیکن کوئی ناول بھی لکھے آپ نے؟
جی جی، میں نے ایک ناول لکھا تھا جی، یعنی مختصر ناول تھا، کھلونے اس کا نام تھا، اور وہ کہیں 1964-65 میں لکھا بھی تھا، نقوش میں شائع ہوا، بعد میں کتابی شکل میں بھی آ گیا، پھر کہیں 1990s میں جا کے اس کو انہوں نے ڈرامائی تشکیل دے کے ٹی وی کے اوپر بھی منشا یاد نے اس کو جنون کے نام سے پیش کیا تھا. لیکن سچی بات یہ ہے کہ پھر میں ناول کی طرف نہیں گیا. وجہ یہ ہے کہ 1960 کی دہائی کے بعد جو ہمارے ہاں تجربے شروع ہوئے اور ناول کا جو پیٹرن یہ شعور کی روح کے تحت لکھا جانے لگا، آگ کا دریا اور اس کے بعد جو ہے تجریدی چیزیں، اور تو میں ان کی طرف مائل نہیں تھا. اور چونکہ میرا مسئلہ ہمیشہ حقیقت پسندی رہے، جیسے میں نے عرض کیا میں اصلاحی انداز میں لکھنا چاہتا تھا، اس کے لیے ابلاغ بنیادی چیز ہوتی ہے، اس لیے نہ میں تجریدیت کی طرف گیا ہوں، نہ میں شعور کی روح کے تحت ناول لکھنے کی طرف گیا ہوں، نہ میں نے علامت نگاری سے کی طرف توجہ دی ہے، بلکہ بچتا رہا ہوں. تو اس وجہ سے پھر میں نے اور ناول نہیں لکھا.
یقیناً آپ کا ایک نقطہ نظر ہے جو بالکل صحیح ہے. میں نے تو سوال اس تناظر میں کیا تھا کہ بعض اوقات کچھ کہانی ایسی ذہن میں آتی ہے جس کا کینوس اتنا وسیع ہوتا ہے کہ مختصر افسانہ جو ہے اس سے بات بنتی نظر نہیں آتی، تو پھر وہ
بالکل ٹھیک ہے جی. وہ ویسے دیکھیں نا ایسی چیزیں ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ وہ پھر اس کے لکھنے کے لیے پہلے اپنے آپ کو کنوینس کرنا پڑتا ہے. آپ نے جس ضرورت کی بات کی ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. کئی دفعہ اس نے مجھے بھی تنگ کیا اور یہ کہا کہ بھئی یہ ایک افسانے کا موضوع نہیں ہے، یا فلاں افسانے کا جو موضوع ہے اس کو پھیلا کے ناول بنایا جا سکتا ہے، لیکن پھر جو چیزیں میں نے عرض کی وہ آڑے آتی ہیں.
اچھا مفتی صاحب، کوئی ایسی کہانی جو آپ نہیں لکھ سکے اور چاہا لکھنا اور اس کے بعد اس کو ادھورا چھوڑ دیا؟
جی میں پچھلے 50 برس سے وہ کہانی لکھنے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن 2-4 دفعہ لکھی بھی لیکن پھاڑ دی. وہ یہ ہے جی کہ جب میں کبھی مسجد میں جاتا ہوں نا جی، نماز پڑھتا ہوں، وہاں خوشی کی بجائے ایک دھچکا لگتا ہے. مطلب یہ کہ جو جو ہمارا ہے نا آثار اسلامک ہسٹری سامنے رکھے ہیں, کیونکہ مسجد تو ایک سمبل ہوتی ہے نا جس کا,
جی جی,
تو اس اسلامک ہسٹری میں جو کچھ ہمارے ساتھ ہوتا رہا اور جو ہم سب سے بڑھ کر اپنے ساتھ کرتے رہے, اور جس طریقے سے مذہب کو مسخ کرتے رہے, یا جس طریقے سے علامہ اقبال نے اس کو اصل مذہب تک پہنچنے کی کوشش کی, کوئی ایسی تحریر جس میں اس کو ٹرانسلیٹ کر سکوں ابھی تک نہیں پکڑ کر پا. کوشش رہی, سوچ بھی رہی, لیکن یہ کہ مذہب کی گرفت جو ہے نا غلط ٹائپ کے مذہب کی گرفت, اس کو مسخ شدہ مذہب کی جو گرفت ہے وہ اس قدر مضبوط ہے کہ اس سے ہمیں مطلب انسانی فطرت کے خلاف لے جا رہا ہے. اسلام جو ہے وہ اسلامی فطرت کے خلاف, کوئی بھی مذہب انسانی فطرت کے خلاف نہیں ہوتا, لیکن وقت گزرنے کے ساتھ کلرجی جو ہوتی ہے وہ کنگ اور کلرجی کے آپس میں گٹھ جوڑ کی وجہ سے مذہب جو ہے وہ انسانوں کو پابند کرنے کی طرف, ان کو پابند یعنی غلام بنانے کی طرف لگ جاتا ہے. بس یہ جو ایک دھچکا ہے نا اس کو ابھی تک میں ٹرانسلیٹ نہیں کر سکا.
اچھا یہ فرمائیے کہ اب جب آپ نے لکھنا شروع کیا اس وقت ماشاء اللہ سے بہت معتبر اور مؤقر ادبی رسائل جرائد جس میں آپ نے بھی ذکر کیا, فنون, نقوش, اوراق, ادب لطیف, ہندوستان سے بھی کچھ رسائل نکل رہے تھے, اب تو بہت سے رسائل جو ہیں وہ بند ہو چکے ہیں. اب ابلاغ کی جو صورت ہے وہ الیکٹرانک میڈیا نے لے لی ہے. اب افسانہ نگاری جو ہے وہ کیا انداز اختیار کرے گی, کوئی بڑا افسانہ لکھا جائے گا؟ کیونکہ ایک بات تو طے ہے کہ افسانہ نگاری جو ہے وہ کبھی بھی منفعت بخش کام نہیں رہا.
نہیں, مباحثہ کو دیکھیں, بڑی کنٹریبیوشن ہے جی, اس نے زیادہ افسانے ہی لکھے, ایک آدھ چھوٹا موٹا ناول لکھا. اچھا عصمت چغتائی کو دیکھیں, اس کا بھی زیادہ امپیکٹ افسانوں کی وجہ سے ہے.
ہاں,
ان کا ناول جو ہے اس کا وہ امپیکٹ نہیں ہے. افسانے کی جو مار ہے نا جی, وہ بہت دور تک ہوتی ہے, اس کا افیکٹ جو ہوتا ہے وہ بڑی دور تک ہوتا ہے. اور ساری بات یہ ہے کہ آدمی کے پاس اگر فرصت نہ بھی ہو تو بھی افسانہ چلتے چلتے وہ پڑھ لیتا ہے. آپ نے جو ذکر کیا اس کا ڈرامے کا اور ٹی وی کا, یہ آپ نے بالکل صحیح فرمایا. میں بھی اس کی طرف تھوڑا مائل ہوا تھا, میں نہیں مائل ہوا تھا بلکہ ان کی طرف سے مجھے اپروچ ہوتی رہی تھی, لیکن ایک نہیں بلکہ تین چار موقع ایسے آئے کہ جب کچھ لکھ کے دی تو انہوں نے اس قسم کی چیزیں اس میں ترمیم مانگی کہ میں نے کہا جی نہیں, چھوڑ دیں اس قسم کا جو ہے میں نہیں لکھنا چاہتا. میرا ٹی وی سے ہمیشہ کچھ ریلیشن شپ جو رہا ہے وہ بڑا انسرٹن اور تکلیف دہ رہا ہے, کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں جی کہ ہم نے لوگوں کی ذوق کے مطابق بات کرنی ہے, ہم نے اپنے سٹیٹس کو کی سینسیٹیوٹی کے مطابق بات کرنی ہے. اور میں ان سے کہتا ہوں کہ نہیں, آپ ان ڈراموں کے تھرو ایک بہتر لوگوں میں ذوق پیدا کر سکتے ہیں, ان کا ادبی تربیت کر سکتے ہیں, ان کو ایک نقطہ نظر دے سکتے ہیں زندگی کے بارے میں. تو اسی میں ساری عمر گزر گئی جی, اسی بحث میں, لیکن کوئی رشتہ ہمارا طے ہو نہیں سکا جی.
اچھا آخری سوال یہ مفتی صاحب کہ آج کل آپ کیا لکھ رہے ہیں؟
کسی زمانے میں میں نے ایک کتاب لکھی تھی جی, چہرے جو تھی, جس کے اوپر آدم جی پرائز بھی مجھے اس وقت ملتا تھا, 1974 میں شائع ہوئی تھی. یہ جس وقت ڈھاکہ کا فال ہو رہا تھا تو وہ لوگ جو تھے وہ کس طریقے سے اس کو دیکھ رہے تھے, چھوٹی سی کتاب تھی. تو اب وہ 1971 کا واقعہ تھے, اس کے بعد جو ساری صورتحال آج تک رہی ہے اس سانحے کی, وہ ساری میں نے اپ ڈیٹ کر کے, پہلے اس کا نام چہرے تھا چھوٹی کتاب کا, اب میں نے کچھ 250 صفحے کی چہرے اور مہرے کے نام سے. تو ایک تو یہ کتاب ہوئی ہے جی, اس کے علاوہ افسانوں کا ایک مجموعہ شائع ہو رہا ہے, یادداشتوں کا ایک مجموعہ شائع ہو رہا ہے. پھر جو میں محسوس کرتا تھا کہ ادب کا دامن اتنا وسیع نہیں, وہ ہر چیز جو ہے وہ ادب کے پیمانے سے نہیں لکھی جا سکتی, تو پھر میں انگریزی میں ڈان میں آرٹیکل لکھتا تھا, نبائے وقت میں اس کا اردو ٹرانسلیشن کر دیتے, یا پیرلل کہہ دیجیے, ٹرانسلیشن غلط لفظ ہے, تو اس کا پیرلل اظہار ہو جاتا تھا. تو اس طرح ایک انگریزی کالموں کا مجموعہ آ رہا ہے, ایک اردو کالموں کا مجموعہ آ رہا ہے, اور لکھ رہے ہیں والی جو بات ہے وہ فی الحال تو افسانے پہ زور ہے.
روبرو ابھی آپ جناب مسعود مفتی کے ساتھ ایک خصوصی اور تفصیلی انٹرویو سن رہے تھے.
ہمارے کال ان شوز میں آپ براہ راست حصہ لے سکتے ہیں روزانہ رات 8 سے 9 بجے اور 10 سے 11 بجے تک. وائس آف امریکہ واشنگٹن میں موجود میزبان اور پروڈیوسر آپ سے براہ راست گفتگو کے لیے منتظر ہیں. رابطے کے لیے مفت ٹیلی فون لائن کا نمبر ہے 0800-777-8789. زیر بحث موضوعات پر اظہار خیال کیجیے رات 8 بجے سے 9 بجے اور پھر رات 10 سے 11 بجے تک. ہماری یہ لائن گوش بر آواز رہے گی. ہم سے بات کیجیے, آپ کی آواز ہماری آواز ہے. یاد رکھیے, وائس آف امریکہ کی اردو نشریات 972 کلو ہرٹز پر نشر ہوتی ہیں.
کلام شاعر بزبان شاعر. آج کی شاعرہ ہیں محترمہ زکیہ غزل. ہرچند کے تخلص غزل ہے, مگر یہ غزلوں کے علاوہ دوہے بھی خوب کہتی ہیں. تحت لفظ اور ترنم دونوں ہی بہت خوب ہے. یہ پہلے سماعت سمائیے ان سے ان کی چند غزلیں.
اب تیرا ظلم و ستم بار ہوا جاتا ہے, اب تیرا ظلم و ستم بار ہوا جاتا ہے, دل کے آمادہ پیکار ہوا جاتا ہے, اور تو جسے جیت کے خانے میں بٹھا کر خوش ہے, تو جسے جیت کے خانے میں بٹھا کر خوش ہے, وہی مہرا تو تیری ہار ہوا جاتا ہے. ایک زندانی کی ہلکی سی بغاوت سے تیرا سارا زندان ہی جھنکار ہوا جاتا ہے, سارا زندان ہی جھنکار ہوا جاتا ہے. کوشش ضبط کی پابند زباں ہے, لیکن ایک ایک لفظ گراں بار ہوا جاتا ہے, اور اتنی نفرت میں محبت کو پکاریں کیسے. کام آسان ہے پر دشوار ہوا جاتا ہے, اور بے زمینی کی خلش کانچ سی چپتی ہے غزل, اور یہ غم غم پندار ہوا جاتا ہے. اب تیرا ظلم و ستم بار ہوا جاتا ہے, دل کے آمادہ پیکار ہوا جاتا ہے. ایک اور تازہ غزل ہے.
جی شاید.
تیرا مزاج ہو برہم یہ کب گوارا ہے, تیرا مزاج ہو برہم یہ کب گوارا ہے, یہی خوشی ہے ہماری کہ تو ہمارا ہے, یہی خوشی ہے ہماری کہ تو ہمارا ہے. یہ سرد رات یہ جگنو یہ تیری یاد کی لو, یہ سرد رات یہ جگنو یہ تیری یاد کی لو, انہیں اجالوں کی خواہش میں دن گزارا ہے, انہیں اجالوں کی خواہش میں دن گزارا ہے. عجیب وحشت نایاب محور جاں ہے, عجیب وحشت نایاب محور جاں ہے, یا میں ہوں رقص میں یا یہ جہان سارا ہے, یا میں ہوں رقص میں یا یہ جہان سارا ہے. یہ کیا ہوا ہے کوئی فیصلہ نہیں ہوتا, کہ میرے ہاتھ میں جگنو ہے یا ستارہ ہے, کہ میرے ہاتھ میں جگنو ہے یا ستارہ ہے. عجب تپش تھی تیری یاد کی مگر ہم نے, تیری ہی یاد سے موسم ذرا سنوارا ہے, تیری ہی یاد سے موسم ذرا سنوارا ہے. وہ کس کمال سے مجھ کو بدل رہا ہے غزل, محبتوں کا وہی ایک استعارہ ہے. تیرا مزاج ہو برہم یہ کب گوارا ہے, یہی خوشی ہے ہماری کہ تو ہمارا ہے.
زکیہ غزل نے اپنے چند دوہے بھی ہمیں سنائے, لیجیے آپ بھی سماعت فرمائیے.
जान सदे सा साजन का, जो सुध बुध मने खोई, रब जाने कब दिन बीता, मैं कब जागी कब सोई, रब जाने कब दिन बीता, मैं कब जागी कब सोई। एक समंदर जिस पर लाखों मौजें आनी जानी, एक समंदर जिस पर लाखों मौजें आनी जानी, जीवन को हम तुम क्या देंगे, जीवन आप कहानी, जीवन को हम तुम क्या देंगे, जीवन आप कहानी। दम भर में हुए सूखे पत्ते कांटे और बबूल, दम भर में हुए सूखे पत्ते कांटे और बबूल, साजन जब तक आप यहाँ थे खिले रहे सब फूल, राह बिछाए नैन द्वारे सुरमई हो गई शाम, राह बिछाए नैन द्वारे सुरमई हो गई शाम, गम के सूत से चादर बुनकर ओढ़ी तेरे नाम, गम के सूत से चादर बुनकर ओढ़ी तेरे नाम, पहले पहले प्यार की साजन पहली थी बरसात, पहले पहले प्यार की साजन पहली थी बरसात, ओढ़ के रखी याद तेरी और जाग के काटी रात, ओढ़ के रखी याद तेरी और जाग के काटी रात।
कलाम शायर बज़ुबान शायर मोहतरमा ज़किया गज़ल अपनी पसंद की गज़लें और दोहे सुना रही थीं। अदबी मुजल्ला सदा रंग वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन की पेशकश है। और लीजिए अब सुनिए हमारा मुस्तकिल सिलसिला तफहीम गालिब। दीवान गालिब की सिलसिला वार गज़लों की तशरीह डॉक्टर सरफराज खान न्याजी करते हैं। आज सरफराज साहब दीवान गालिब की गज़ल नंबर 170 की तशरीह कर रहे हैं।
गालिब की गज़ल नंबर 170 आपकी खिदमत में पेश है। गालिब की ये 13 अशार पे मुश्तमिल गज़ल उन गज़लों में शुमार की जाती है जिसमें बहुत मुश्किलात हैं, और गालिब का वो अंदाज़ शायरी जो 1826 में उन्होंने अपनाया था उसका ये कि नादर नमूना है। तो आइए देखिए कैसे गालिब इस अपने मुश्किल ख्यालात का बयान करते हैं। कहते हैं, जुल्मत कदे में मेरे शबे गम का जोश है, एक शम्मा है दलील सहर सो खामोश है, इन माई डार्कनेस चेम्बर देर इज द टर्मोइल ऑफ द नाइट ऑफ ग्रीफ, वन कैंडल इज अ प्रूफ ऑफ द डॉन सो इट इज एक्सटिंग्विश्ड। ये शेर गालिब ने अपने खतूत में इसकी तशरीह फरमाई, और उस तशरीह को पढ़ने के बाद फिर ये ख्याल आता है कि शायद हम फिर भी इस शेर को समझने से कासिर हैं। कहते हैं गालिब के शेर में पहली लाइन जो है वो इंसेप्टिव या मुब्तदा है, और दूसरी जो है वो खबर है। तो पहली लाइन में वो कहते हैं कि जुल्मत कदे में मेरे शब गम का जोश है, मतलब साफ है शब गम की इंतहा है। यहाँ जोश से मुराद एक इंतहा है उसकी, जिसको वो बताना चाह रहे हैं। अब वो जो दूसरे मिसरे में कहते हैं एक शम्मा है, एक शम्मा है, अगर इसको हम ये समझ लें कि शमा है खाली दलील सहर, तो शमा दलील सहर इसलिए होती है कि जब वो शमा बुझ जाती है या जब वो शमा बुझा दी जाती है तो वो वक्त वक्त सहर होता है। तो अगर एक शमा बुझी है तो जाहिर है कि ये वक्त जो है ये वक्त सहर होगा और उसमें रोशनी होगी। लेकिन वो कह रहे हैं उसके बावजूद जुल्मत कदे में मेरे शब गम का जोश है, कहने जब वक्त सुबह اتنا اندھیرا ہو کہ کچھ سجھائی نہ دے، تو اندازہ کرو اس رات کی گہرائی کا، اس اندھیرے کا۔ پھر کہتے ہیں، نہ مجد اے وصال نہ نظارہ جمال، مدت ہوئی کہ آشتی چشم گوش ہے، نیدر دا گڈ نیوز آف یونین نار دا ویژن آف بیوٹی، اٹس بین اے وائل دیٹ دیر ہیز بین پیس بٹوین آئی اینڈ ایئر۔ اگر یہ خبر آتی کہ وصال ہونے والا ہے تو وہ خبر پہنچتی کانوں تک، اور ہماری نگاہیں جو ہیں، نظریں جو ہیں، وہ حسد میں مبتلا ہو جاتی ہیں۔ یا یہ کہ اگر ہم محبوب کا نظارہ کرتے تو ہمارے کان جو ہیں وہ ہماری نظروں سے حسد شروع کر دیتے۔ تو اب کہتے ہیں کہ چونکہ کوئی خبر نہیں آئی، نہ اچھی خبر آئی وصال کی، نہ ہی محبوب کا نظارہ ہوا، تو مدت سے اب جو ہے وہ ہمارے کان اور ہماری آنکھیں جو ہیں ان میں صلح جو ہے ہو گئی ہے۔ معنی گہرے یہ ہیں کہ کچھ وہی تھیم ہے جو پہلے شعر میں تھی، ظلمت کدے کی بات تھی، کہ اداسی کا عالم یہ ہے کہ اب آنکھیں اور کان جو ہمیشہ ایک دوسرے سے حسد کرتے تھے وہ بھی خاموش ہو کے بیٹھ گئے ہیں، اس لیے کہ محبوب کا نظارہ جو ہے وہ نہیں ہو سکا۔ کہتے، میں نے کیا ہے حسن خدا رائی کو بے حجاب، اے شوق ہاں اجازت تسلیم ہوش ہے، وائن ہیز میڈ سیلف اڈورننگ بیوٹی انویلڈ، او آرڈر انڈیڈ دیر از پرمیشن آف دا تسلیم آف اویئرنیس۔ لفظ تسلیم جو ہے سلوٹ کرنے کے بھی آتا ہے، گریٹ کرنے کے بھی آتا ہے، تو میں نے لفظ استعمال تسلیم ہی کیا ہے وہاں پر۔ پہلے تو بات وہ کہتے ہیں کہ میں نے کیا ہے، لیکن اس میں تھوڑی سی ذرا نزاکت دیکھ لیں، اگر یہ شعر مشاعرے میں پڑھا جا رہا ہوگا تو میں نے جو پڑھا جائے گا تو وہ لگے گا جیسے ہم نے، یہاں مراد ہے میں یا شراب سے، تو یہ تھوڑی سی وہ مشاعرے والی گفتگو جو ہوتی ہے اس میں شامل ہے تھوڑا سا شعر۔ یہ کہتے ہیں کہ شراب پینے سے محبوب جو خودآرا تھا، ہمیشہ اس کو اپنی خوبصورتی کو سنوارنے کی فکر ہوا کرتی تھی، وہ اب بے حجاب ہو گیا ہے اور اس نے اپنا حسن جو ہے وہ ہم کو دکھا دیا ہے۔ اب وہ کہتے ہیں، اے شوق ہاں اجازت تسلیم ہوش ہے۔ اب شوق کو کہتے ہیں اپنے وہ، کہ چونکہ محبوب نے بے حجابی ہو کر کے اپنے حسن کا نظارہ تمہارے سامنے پیش کر دیا ہے، تو اب تم کو بھی اجازت ہے۔ کس بات کی؟ پہلی تو تسلیم کرنے کی محبوب کو، اس کو ایکنالج کرنے کی، اور دوسری یہ کہ اجازت تسلیم ہوش ہے۔ تسلیم ہوش کے معنی اپنے ہوش کو کھو دینا بھی ہو سکتے ہیں۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اب تم کو بھی اجازت ہے کہ وہ آگے بڑھ کے اس کی خوبصورتی کو ایکنالج کرو، اور وہ ایکنالج اس طرح ہو سکتا ہے کہ اگر تم محبوب کے قریب جا کر کے اور وصل کی خواہش کا اظہار کرو۔ پھر کہتے ہیں، گوہر کو عقد گرد نے خوباں میں دیکھنا، کیا اوج پر ستارہ گوہر فروش ہے، ٹو سی دا پرل ان دا ناٹ آف دا لولی ونس نیک، ایٹ واٹ اے ہائٹ از دا اسٹار آف دا پرل سیلر۔ محبوب ہے، اس نے اپنے گردن میں گوہر جواہرات پہن رکھے ہیں، لیکن انہوں نے بات کی ہے ناٹ کی، تو ناٹ سے مراد یہ کہ شاید گلو بند ایسا ہے کہ وہ گردن میں پہنا گیا ہے۔ تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ جو پرل سیلر تھا یا جو جوہری تھا جس نے یہ ہار بنایا محبوب کے لیے، دیکھو اس کی قسمت کہاں سے کہاں پہنچ گئی، کہ اس کی بنائی ہوئی چیز اس محبوب کی گردن تک پہنچ گئی۔ لیکن اب آپ دیکھیے اس کے اندر مشکلات درپیش یہ ہیں کہ ایک تو پہلی بات کہتے ہیں کہ واٹ اے ہائٹ، پہلے جب انہوں نے استعمال کیا کیا اوج پر ستارہ گوہر فروش ہے، تو وہ محبوب ایک یہ جو اکثر موضوع میں آیا کہ محبوب تیرے سرو قامت سے قد آدم قیامت کے فتنے کو کم دیکھتے ہیں، اکثر اس کے سرو قامتی کا ذکر کیا گیا ہے، چونکہ وہ گوہر جو ہے وہ اس ہار میں ہے جو اس کی گردن میں ہے، اور محبوب چونکہ اس کا قد لامبا ہے تو وہ ہار کس ہائٹ تک پہنچ گیا ہے، اونچائی تک پہنچ گیا ہے۔ تو ایک تو معنی وہ تھے کہ اس کی قسمت جو تھی ستاروں تک پہنچ گئی تھی، اور دوسرے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ کس طرح سے وہ محبوب جو گلے میں ہار پہنے وہ کتنی اونچائی پہ ہے، تو ذکر یہاں محبوب کا ہو گیا دوبارہ اس کی لامبے قد کا۔ یہ ذرا جو شعر ہے یہ غور سے سننے والا ہے، اس کا پہلا مصرع جو ہے اس میں کوئی اضافت نہیں ہے، بہت ہی نادر نمونہ ہے شاعری کا۔ کہتے ہیں، دیدار بادہ حوصلہ ساقی نگاہ مست، بزم خیال میں قدائے بے خروش ہے، ویژن وائن اسپرٹ کپ بیئر گیز intoxicated ones party of thought is a wine house without commotion. ہمارے ذہن میں اگر یہ سب چیزیں ایک ساتھ ہوں تو ایک ایسی محفل کا خیال دل میں آتا ہے, ایسی محفل کا خیال سامنے آتا ہے جہاں کوئی کموشن نہیں ہے, جہاں کوئی مشکلات نہیں ہیں, صرف آرام ہی آرام ہے, صرف لطف ہی لطف ہے. تو اس طرح سے غالب نے ایک نئی ہمارے سامنے نادر اگزامپل دی ہم کو کہ یہ وہ خیالات ہیں اگر وہ یکجا ہو جائیں تو ایسا ہوگا جیسے کوئی میخانہ ہے جہاں کوئی دنیا کی مشکلات سامنے نہیں ہیں, ایش ہی ایش ہیں. اے تازہ وریدانے بساتے ہوائے دل, زنہار اگر تمہیں ہوا سے نائو نوش ہے. او فریش ارائیورز ایٹ دا اسپریڈ آف دا ڈیزائر آف دا ہارٹ, بی ویئر اف یو ہیو اے ڈیزائر فار فلوٹ اینڈ ڈرنک. پہلے مصرعے میں کئی اضافتیں ہیں. پہلے تو کہتے ہیں تازہ وریدانے, نئے نئے عاشق جو ہیں ان سے ذکر ہے, جو کہاں پہنچ رہے ہیں, ایک بسات ہے, ایک کپڑا بچھا ہوا ہے جس کے اوپر پھول پڑے ہوئے ہیں, اور وہ جو خان ہے, دسترخوان ہے, بسات ہے, کارپیٹ ہے, وہ دل کی خواہش کا اظہار کرتی ہے. وہ کہ نہیں, اگر تمہارے دل میں موسیقی اور شراب کا خیال ہے کہ اس سے تم لطف اندوز ہوگے تو ان باتوں کو بھول جاؤ, اس لیے کہ بہت جلدی تمہاری جو خواہشات ہیں اس میدان میں آنے سے, تمہاری جو خواہشات ہوئی ہیں محبوب کو پانے کی, اس میں جب تمہیں نا امیدی ہوگی اور جب تمہاری خواہشات جو ہیں وہ بڑھ کے حوث تک پہنچ جائیں گی تو پھر تمہیں نہ ہوش رہے گا فلوٹ کا, نہ تمہیں ہوش رہے گا شراب کا, اور تم تباہ و برباد ہو جاؤ گے. یہاں پہ ایک انہوں نے نئے عاشقوں کی طرف اشارہ کیا ہے اور بہت مناسب طریقے پہ کہتے ہیں دوسرے شعر میں کہ دیکھو مجھے جو دیدائے عبرت نگاہ ہو, میری سنو جو گوش نصیحت نیوش ہے. لک ایٹ می اف یو مائٹ ہیو این ایڈمونیشن سینگ آئی, لسن ٹو مائی ورڈز اف یو ہیو این ایڈوائز ہیئرنگ ایئر. بڑا مشہور شعر ہے غالب کا, بات مطلب بالکل صاف ہے کہ دیکھو مجھے جو دید, اگر تمہارا دیدہ یا تمہاری نظر اس قابل ہے کہ وہ کوئی سبق لے سکے کسی چیز سے, تمہارا ویژن ایسا ہے کہ تم سمجھ سکو, تو مجھے دیکھو, میرے حال پہ نظر ڈالو, تمہیں بہت عبرت ہوگی. اور پھر کہتے ہیں میری سنو, اگر تمہارے کان اس قابل ہیں کہ وہ ایک داستان کو سن کے ان سے کوئی سبق حاصل کر سکیں تو میری داستان سنو. ساقی بجلوہ دشمن ایمان و آگ ہی, مطرب بنغمہ رہزن تمکین و ہوش ہے. دا کپ بیئرر ود ہز گلوری این اینیمی آف فیتھ اینڈ اویئرنیس, دا میوزیشن ود ہز میلڈی از اے ہائی وے رابر آف ڈگنیٹی اینڈ ججمنٹ. بات وہی انہوں نے کی ہے کہ ساقی جو ہے اپنی جلوے سے, لفظ جلوہ جو استعمال کیا اس کے معنی اپیئرنس بھی ہوتے ہیں, گلوری بھی ہوتے ہیں. یہ غالب نے عام طور پہ سو گلوریس مینیفیسٹیشن جسے کہتے ہیں اس طرح سے استعمال کیا ہے اس کو. کہتے ہیں کہ جب ساقی اپنے جلوے کے ساتھ جب سامنے آتا ہے تو نہ پھر ہمارا فیتھ, انٹیگریٹی اور اویئرنیس, انٹیلیجنس, جتنے بھی ہوش و حواس ہیں سب جاتے رہتے ہیں. اسی طرح سے جب کوئی موسیقار نغمہ سامنے پیش کرتا ہے تو وہ چرا لیتا ہے ہماری ساری ڈگنیٹی, ہمارا سارا اعزاز, ہماری سمجھ بوجھ کو وہ لے اڑتا ہے. لب استعمال کیا انہوں نے ہائی وے رابر, یہاں پہ رہزن کہنے کا معنی صرف یہ ہے کہ موسیقی, جو موسیقار ہے وہ سب چیزیں چرا لیتا ہے جو بچی ہوتی ہیں, اور جو ساقی ہے وہ ہماری ایمان کو اور ہماری عقل کو بھی چرا لیتا ہے. ذکر وہی مسلسل ہے جو انہوں نے اس سے پہلے شعر میں کہا تھا کہ دیکھو مجھے جو دیدائے عبرت نگاہ ہو, یہ شب کو دیکھتے تھے کہ ہر گوشہ بسات دامان باغ بانو کفے گل فروش ہے. ایدر ایٹ نائٹ وی یوز ٹو سی دیٹ ایوری کارنر آف دا اسپریڈ از دا اسکرٹ آف دا گارڈنر اینڈ دا فسٹ آف دا فلاور سیلر. مشکلات یہ ہیں, یا شب, میں خیال میں اگر ہم اس کو یا کی جگہ صرف یہ کر دیں کہ ہاں شب کو دیکھتے تھے تو شاید معنی واضح اور آسان ہو جائیں, اور اس کا میں ذکر بعد میں کروں گا کہ اس کی ضرورت کیوں پیش آئی. کہنے گے کہ شب کو تو عالم یہ ہوتا تھا کہ جیسے کوئی پھول بیچنے والا اپنا دامن پھیلائے ہوئے ہے جو دامن پھولوں سے بھرا ہوا ہے, اور وہ ہماری محفل کا سین ہوا کرتا تھا, ہر طرف پھول ہی پھول ہوا کرتے تھے. تو اب جو انہوں نے بات کی ہے کہ پورے گوشہ بسات میں, پوری محفل میں ہر طرف لگتا تھا کہ جو باغبان ہیں وہ پھولوں کے لیے بیٹھا ہوا ہے, خوشی ہی خوشی تھی ہر طرف. اب انہوں نے جو کہا تھا یا شب کو دیکھتے تھے, اب کہنے لگے کہ یا تو ہم دیکھتے اس شب کو یا اب دیکھ رہے ہیں صبح کو, جہاں پھول جو ہیں وہ جا چکے ہیں. بات وہی ہے جو انہوں نے پہلے کی تھی کہ ایک شمع رہ گئی ہے سو وہ بھی خاموش ہے. تو یہ غزل تسلسل ہے ایک طرح سے جس میں انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے, اور یہاں لفظ یا جو ہے اس کے بڑے گہرے معنی ہیں جو ہم کو پورا اس شعر کے معنی سمجھا دیتا ہے. اور مقابلہ جو ہے وہ صبح سے ہے, اور صبح کا ذکر اس شعر میں نہیں ہے. لطف خرام ساقی و ذوق صدائے چنگ, یہ جنت نگاہ وہ فردوس گوش ہے. دا ایلیگنس آف دا گیٹ آف دا کپ بیئرر اینڈ دا ریلش آف دا وائس آف دا لوٹ, دس از اے ہیون آف دا آئی دیٹ اے پیراڈائز آف دا ایئر. میرے خیال میں مطلب یہاں پہ کوئی اتنا مشکل نہیں ہے. محبوب کی رفتار اور چال کے اوپر نظر ہے, اور اس کی آواز جو ہے اس سے یہ محو ہیں, اور کہتے ہیں آنکھوں کے لیے جنت ہے اور کانوں کے لیے جنت ہے. یہ جنت نگاہ, پھر وہ دوسرا استعمال کرتے ہیں فردوس گوش. فردوس جو ہے وہ خاص باغ ہے جنت میں جہاں کا ذکر کیا گیا ہے. تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں جب ہمارے سامنے آتی ہیں تو لگتا ہے ہم جنت میں پہنچ گئے ہیں. یا صبح دم جو دیکھیے آ کر تو بزم میں, نہ وہ سرور و سوز نہ جوش و خروش ہے. اور ایلس کم ان ٹو دا گیدرنگ ایٹ دا بریک آف ڈان اینڈ لک, دیر از نیدر دیٹ جوائے اینڈ برننگ نہ ٹرموائل اینڈ کموشن. بات وہی ہے جو میں نے پہلے عرض کی تھی, یا جو انہوں نے استعمال کیا ہے. کہتے ہیں صبح دم, اگر صبح کو آ کر دیکھیے محفل کا حالت, تو معلوم ہوگا کہ نہ وہاں وہ سرور ہے, نہ سوز ہے, نہ جلوہ ہے, نہ جوش و خروش ہے. داغے فراق صحبت شب کی جلی ہوئی, ایک شمع رہ گئی ہے سو وہ بھی خاموش ہے. برنڈ بائی دا وونڈ آف دا سپریشن آف دا کمپینین شپ آف دا نائٹ, ون کینڈل ہیز ریمین, دس اٹ ٹو از ایکسٹنگوشڈ. ذکر وہی ہے کہ داغے فراق صبح صحبت شب, کہنے گے ایک شمع جو ہے وہ جل چکی ہے. جلی کس لیے؟ کہ وہ داغ جو ہے وہ فراق کا ہے. صحبت جو صحبت تھی شب کو جب وہ ختم ہو گئی, تو اس فراق کے غم میں شمع جو ہے وہ جل گئی اور ختم ہو گئی. لیکن پھر کہتے ہیں ایک شمع ہے سو وہ بھی, یہاں لفظ استعمال کے ایک شمع ہے, مطلب اور بھی چیزیں جو ہیں وہ جل چکی ہیں صحبت کے ختم ہونے سے فراق میں اس کی. لیکن کہتے ہیں وہ شمع بھی خاموش ہے, خاموش سمراجی وہ بھی جل چکی ہے. ذکر اس بات کا ہے کہ جب وہ محفل ختم ہوئی, محفل صحبت کی, تو ہر چیز جل گئی, دل بھی جل گیا, جگر بھی جل گیا, اور یہاں تک کہ وہ شمع جو ہے وہ بھی خاموش ہے. تو جب شمع خاموش ہوتی ہے تو پھر اس سے اندھیرا ہوتا ہے, اور پھر وہ بات ہوتی ہے ظلمت کدے میں میرے شب غم کا جوش ہے. آخر میں کہتے ہیں کہ آتے ہیں غیب سے یہ مضامین خیال میں, غالب سریر خامہ نوائے سروش ہے. دیز تھیمس کم ان ٹو دا مائنڈ فرام دا ہڈن, غالب دا اسکریچنگ آف دا پین از دا وائس آف این اینجل. کیا حسین شعر ہے, اور کیا عمدہ اختتام ہے اس لاجواب غزل کا. اگر ہم یہ کہیں کہ غالب نے یہ بھی غزل لکھی تو ان کو بہت پسند آئی, اور اپنی تعریف میں انہوں نے یہ شعر لکھا کہ یہ سارے مضامین جو میں نے لکھے یہ آتے ہیں غیب سے, کہاں سے آتے ہیں مجھے نہیں معلوم. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ سریر خامہ, جب قلم سے لکھتے ہیں کاغذ کے اوپر, خاص کر اس زمانے کے جو قلق کے قلم ہوا کرتے تھے, تو اس میں آواز آتی لکھتے وقت, کہ نہیں یہ فرشتوں کی آواز ہے. یہ جو ہے اسی لیے وہ غیب ہے, کیونکہ فرشتوں کا تعلق غیب سے ہے. اس طرح سے وہ انہوں نے اپنے آپ کو, اب وہ چونکہ آواز ہے فرشتوں کی, تو ایک طرح سے اپنے آپ کو انہوں نے اس شعر میں پروفٹ آف دا پوئٹری قرار دیا ہے, کہ بھئی ہم جو ہیں وہ ہم یہ میسیج ہم لے کے آئے ہیں. یہ غزل واقعی اس قابل ہے. بہترین مثال غالب کی مشکل پسندی کی, لفاظی کی, مضمون نگاری کی.
تفہیم غالب, دیوان غالب کی غزل نمبر
170 کی تشریح اور توضیح ڈاکٹر سرفراز خان نیازی کر رہے تھے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہمارا ہفت روزہ ادبی مجلہ صدا رنگ پیش کیا جا رہا ہے۔
وائس آف امریکہ، ایک مکمل سوشل میڈیا، ہمارے اور آپ کے درمیان رابطے کے سبھی ذرائع، یعنی ریڈیو، ویڈیو، ٹی وی، ویب اور فیس بک۔ تازہ ترین خبروں، معلومات اور اطلاعات کی مسلسل ترسیل کے لیے وائس آف امریکہ ہفتے کے ساتوں دن اور 24 گھنٹے آپ کی نظروں میں اور آپ کی پہنچ میں۔
اور اب آخر میں بانو قدسیہ کا ایک علامتی افسانہ، پریم بیل بوٹی، سنا رہے ہیں خالد حمید۔
پھر زندگی کا توازن ٹھیک رہتا ہے، لیکن تم تلاش حق میں اندھے ہو چکے ہو۔ میں تو پھر بیمار عورت ہوں، مجھے اتنی محبت کہاں راس آ سکتی تھی۔ عثمان نے اپنے لمبے بازو کو پھیلا کر ہاتھ اس کے بالوں پر رکھ دیا۔ عثمان، تم کو یہاں سے چلے جانا ہوگا۔ کچھ حیرانی، خوشی اور معجوب سے لہجے میں سعیدہ نے کہا۔ کہیں کہیں دور، کہیں نزدیک، لیکن یہاں سے دور۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو سعیدہ؟ عثمان یکدم زندہ انسانوں کی بستی میں واپس آ گیا۔ اب میں تمہیں تتلیاں پکڑ کر گلاسوں کے نیچے بند نہیں کرنے دوں گی۔ تم اپنے آپ کو، مجھ کو، ابا کو اور حیثیت نہیں دو گے۔ میں بہت شرمندہ ہوں، میں نے رات وہ نظم پڑھی تھی۔ کون سی نظم؟ جو تم نے لکھ کر ردی کی ٹوکری میں پھینک دی۔ نظم تھی، میں گلی کا آخری سرا ہوں، رسی کی آخری گانٹھ۔ میں تمہیں اجازت نہیں دوں گی کہ تم مہذب طریقے سے میرے گرد چکر لگاتے رہو۔ چکر لگانے کے لیے پہلی شرط جذبہ ہے، ورنہ گردش مدام مشقت ہے۔ تم مجھے اپنے پاس سے بھیج رہی ہو سعیدہ؟ مجھے؟ تم؟ میں تمہارا شوہر ہوں۔ سعیدہ نے آنکھیں میچ لی، آنسو اس کی آنکھوں سے نکل کر کانوں کی طرف بہنے لگے۔ میں شوہر لے کر کیا کروں گی عثمان؟ میں تو بیمار عورت ہوں، اگر میں صحت مند عورت ہوتی تو بچوں کی آرزو میں، ان کی پرورش و تربیت کی کھٹالی میں، نیک دلی سے تم کو بھی جھونک دیتی۔ اگر میں غریب ہوتی تو اپنے جسم کو برقرار رکھنے کے لیے تم جیسے شاہ بلوط کے ساتھ اپنے وجود کی امر بیل چڑھا دیتی۔ اگر لیکن میں نے تو تمام غرض و غایت، تمام چھوٹی چھوٹی آرزوئیں محبت کی قبا میں ڈال دی۔ جن چھوٹی چھوٹی خواہشوں پر عورتوں کی لمبی لمبی زندگیاں بسر ہو جاتی ہیں، وہ سب کچھ میں نے ستی کر دیا تمہاری محبت کی آگ میں۔ اب میں تمہیں کس لیے روک رکھوں؟ کیوں باندھ رکھوں اپنے ساتھ یوں ہی؟ تم کیا چاہتی ہو مجھ سے؟ میں نے کبھی تمہیں شکایت کا موقع دیا؟ بتاؤ، اور میں کیا دے سکتا ہوں تمہیں جو میں نے نہیں دیا؟ تم اپنے رب سے کیا چاہتے ہو عثمان؟ عثمان کا رنگ گلابی ہو گیا، اس کی آنکھوں میں ہلکے ہلکے آنسو آ گئے، جیسے برسوں کی جدائی کا دکھ سہ چکا ہو۔ وصل؟ کیوں؟ تاکہ میرے وجود کی کثرت اس کی اکائی میں مل جائے، پھر اتنے لمبے چوڑے جھگڑے نہ رہیں۔ میرا ایک رنگ ہو، ایک خوشبو ہو، ایک منزل ہو، ایک، صرف ایک، میں کثرت کی پریشانی میں مبتلا نہ رہوں۔ عورت بھی بہت پریشان رہتی ہے عثمان، اس کے وجود کے اندر انگنت وجود ہمیشہ شکل پانے کے لیے ترستے رہتے ہیں، وہ بھی اتنی ساری کثرت کے بوجھ سے ٹوٹ جاتی ہے۔ اس کا بھی جی چاہتا ہے کہ کسی روز اس کا خدا اسے اپنے وجود میں سمو کر ساری کثرت سے نجات دلا دے، لیکن فاصلہ بہت ہے، بود ہمیشہ رہتا ہے۔ لاکھ اپنی عقیدت کی سانس سے بت کے وجود کو گرماؤ، بت زندہ تھوڑا ہو جاتا ہے۔ کثرت سے نجات دلانا صرف اللہ کا کام ہے، وہی اکرنگی میں یکسانیت، تمانیت اور خوشی بھرنے کا معجزہ کر سکتا ہے، وہی، صرف وہی۔ اگر تمہیں تمہارا خدا مل گیا عثمان، تو پھر میرے پاس لوٹ آنا اور مجھے بھی بتانا کہ کس صراط مستقیم پر چل کر انسان کثرت سے نکل کر وحدت بن جاتا ہے۔ میں تمہیں اس حالت میں چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ میں تو ویسے بھی ایک ایسی راہ پر جا رہی ہوں جس کا ایک منطقی انجام ہے، موت۔ تم میری موت تک میرا انتظار کرنا چاہتے ہو؟ کیا تم یہ کام سمیٹ کر آگے جانا چاہو گے؟ عثمان بڑی دیر تک سیدہ کی آنکھوں میں دیکھتا رہا۔ اس لڑکی کی آنکھیں بحر قلزم سے بھی گہری تھیں۔ کاش وہ انہی پانیوں میں کہیں تہے آب ہو جاتا، کم از کم یہ پانی تو شانت ہو جاتے۔ بڑی دیر کے بعد عثمان نے بمشکل کہا، نہیں، دنیا کے ہر مذہب نے محبت پر اس قدر زور کیوں دیا ہے؟ حالانکہ محبت نے جس قدر دکھ نسل انسانی کو دیے ہیں، اس قدر دکھ ساری مخلوق کی نفرت نے مل کر نہ دیے ہوں گے۔ تم سو جاؤ سیدہ۔ میں سو جاؤں گی، دعا کرنا کہ میں زیادہ دیر زندہ نہ رہوں۔ عثمان نے اٹھ کر اپنے ہونٹ اس کے ہونٹوں پر رکھ دیے۔ یہ بوسا الوداع ہی سس کی تھا۔ میرا کا بھجن لگاتے جانا عثمان، اس کے بھجن سن کر بڑا آنند ملتا ہے۔ یہ عورت کے سراب کو جانتی ہے، عورت کا سراب، عورت اور خدا دونوں مرد کی روح کی تلاش میں ہیں۔ دراصل خدا نے حضرت آدم کی پسلی سے جو عورت پیدا کی وہ دل لگی کے لیے تھی، محض دل بہلانے کے لیے، لیکن اسی پسلی نے ہمیشہ واپس اسی سینے میں پیوست ہونے کی کوشش کی۔ جانتے ہو عثمان ابلیس کون ہے؟ جانتا ہوں۔ کون؟ میرے وجود میں کثرت کی خواہش۔ غلط، ابلیس عورت ہے۔ عورت کے وجود میں کثرت بن جانے کی سچائی ہی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ایک عورت کتنے وجود جنم دے کر ان میں بٹ جاتی ہے۔ عورت اس میں اور رب میں بازی ٹھنی ہے۔ عورت چونکہ آدم کی پسلی ہے، اس لیے وہ آدم کی ذات میں کھل جانا چاہتی ہے۔ خدا نے چونکہ آدم کو بنایا ہے، اس لیے وہ آدم کو بالآخر اپنے وجود میں سمو لینا چاہتا ہے۔ عورت بڑا خطرناک کھیل کھیلتی رہی ہے عثمان۔ جب وہ خود بڑھ جاتی ہے تو اپنے وجود سے اپنے جیسے کئی اور وجود نکال کر انہیں داؤ پر لگا دیتی ہے۔ کئی عثمان، کئی سیدائیں، خدا جانے بازی ابلیس کے ہاتھ رہے کہ یزدان کے ہاتھ۔ عثمان چپکے سے اٹھا اور اٹھ کر ٹیپ ریکارڈر لگا دیا۔ نیند کا غلبہ اب سیدہ پر ہو چلا تھا۔ کسی گلفام کی چارپائی اڑا لانے سے وہ گلفام اپنا تو نہیں ہو جاتا، کسی بت میں اندھی عقیدت کے سانس پھونکتے رہنے سے وہ بت تو سانس نہیں لینے لگتا۔ موت تک سب موہ مایا ہے۔ میرا مسئلہ شوہر نہیں ہے عثمان، میں تو جنم جنم سے محبت کی تلاش میں بیمار رہی ہوں۔ مجھے بیمار عشق کے لیے کسی طبیب نے کیا تجویز کیا ہے؟ میرے بارے میں ڈاکٹر کیا کہتے ہیں؟ بابا جی کا کیا حکم ہے؟ کیسے شفا ہوگی مجھے؟ میرا بائی کا بچن ٹیپ کے سانس سے نکلا اور مائی ہوا کی طرف پڑھنے لگا۔ آنسن جل سینچ سینچ پریم بیل بوٹی۔ عثمان نے آخری مرتبہ سیدہ کی طرف دیکھا اور بغیر سوچے سمجھے جنت کے دروازے اپنے پیچھے اپنے اوپر بند کر لیے۔ اب نہ جانے وہ کدھر جانے والا تھا۔ سیدہ کے بغیر، بچوں کے بغیر گھر کتنا بے معنی تھا۔
پریم بیل بوٹی، بانو قدسیہ کا افسانہ خالد حمید سنا رہے تھے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے ادبی مجلے صدا رنگ کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ اجازت کا طالب ہوں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں اسد نذیر۔